الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. ایک شخص حرم شریف جانا چاہتا ہے اور وہ چلنا شروع کر دیتا ہے پیدل. ایک شخص ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حرم شریف جا رہا ہوں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. تو کہا پیدل جا رہے ہو؟ کہا ہاں پیدل جا رہا ہوں. کتنا وقت لگے گا؟ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کتنا وقت لگے گا اور پہنچ پاؤں گا کہ بھی نہیں. پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا بھائی، واپسی کی امید نہیں ہوتی تھی، چلتے تھے اور پھر اللہ نے واپس پہنچا دیا تو پہنچا دیا، نہیں تو کتنے راستے میں شہید ہو جاتے تھے، ہم بات ہو جاتی تھی، تو نہیں چھ مہینے آٹھ آٹھ مہینے کا سفر کر کے پہنچتے تھے اور پھر حج کر کے عمرہ کر کے پھر واپس جب ہوتے تھے پھر اتنا ہی وقت، تو راستے کی صعوبتیں وغیرہ وغیرہ تو زمانے میں تو یہی معاملات تھے. اب تو ہوائی جہاز کی وجہ سے سہولت ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں ہے کتنا وقت لگے گا اور واپسی ہوگی کہ بھی نہیں. تو اس نے کہا ارے بھائی جہاز پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ جہاز پہ کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ کہا اچھا پہنچا دو. اس نے جہاز کا راستہ دکھا دیا، وہ جہاز پہ بیٹھا اور ساڑھے تین چار گھنٹے میں جدہ کے ہوائی ایئرپورٹ پہ اتر گیا. یہ ایک مثالی خاکہ پیش کر رہا ہوں، اب آپ اس کو حقیقت پر نہ لاگو کر لیجئے گا کہ نہ اس کا پاسپورٹ ہے نہ اس کا ویزا ہے، آپ کہیں گے یہ تو اتنی خبر کی دنیا میں لے کے چل رہے ہیں ہمیں. یہ ایک مثالی خاکہ ہے، اس کو اسی طرح سمجھا جائے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے نا، اب وہ اپنے تئیں چل پڑا، اپنے تئیں اعمال شروع کر دیے اس نے اور کبھی ٹھوکر کھا رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی کچھ، کبھی غلط، کبھی صحیح، اور خطرہ ہے کہ تھک کے چور ہو کے بیٹھ بھی نہ جائے. تو ایک شخص نے کہا کہ ارے بھائی آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں تو آپ اللہ والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جیسے جہاز پہ اس کو مشورہ دیا تو ایسے ہی مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہ تو آپ جب ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ جیسے خود پہنچے ہیں آپ کو بھی ویسے ہی پہنچا دیں گے. جیسے جہاز روز پہنچتا ہے تقریباً، اس کی ڈیوٹی ہے بھائی اس وقت مسافروں کو لے کے جانا ہے، تو جاتا ہے واپس آتا ہے، اس کا ساتھ تو یہ معاملہ ہے. تو یہ اللہ والے جو ہیں یہ کیا ہے؟ عالم مثال میں جہاز ہیں. جو بندے کو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ سفر جو نہ معلوم پتا ہوتا کہ نہیں ہوتا، طے ہوتا کہ نہیں ہوتا، یا اس میں کتنا وقت لگتا، راستے میں ہی رک جاتا ٹھوکرے کھا کر وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بآسانی اور بسہولت سے اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو بھائی پھر اس کو کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ اللہ والوں کے پاس کیوں نہ جایا جائے؟ جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر و مرشد شیخ اول حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتنی آسان سی زبان میں، کتنی سادہ سی زبان میں فرمایا. حکیم اختر ایسے فرمایا کرتے ہیں حضرت کو، حکیم اختر امرود ملتا ہے امرود والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. بتاؤ اس میں کوئی پیچیدگی ہے؟ ہر چیز فضل فرماتے ہیں ہر چیز اس کے والے سے ملتا ہے، ایسے ہی اللہ بھی اللہ والوں سے ملتا ہے. جنہوں نے اس راستے میں مجاہدات کیے، والذین جاہدوا کے مصداق بنے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ اپنے کسی رہبر کی تربیت میں اور اس کی صحبت اٹھا کر اور اس کی سرپرستی میں کیا کیا انہوں نے؟ اس راستے کو طے کیا اور بالآخر اللہ تک پہنچ گئے. تو کیوں نہ ان کا دامن پکڑا جائے جو راستہ چل چکے ہیں، جنہوں راستہ طے کیا ہے، اور ان کے مشائخ نے اس بات کی تصدیق کی ہے. وہ تو اپنے منہ سے اپنے آپ کو اللہ والا نہیں کہتے، لیکن جو ان کے مشائخ ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے مربی ہیں، انہوں نے جب اس بات کی ضمانت دی ہے تو اس ضمانت کو اور اس تصدیق کو کارآمد جانا جائے. حقیقت حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سچا اللہ والا اپنے آپ کو اللہ والا نہیں کہتا اور نہ سمجھتا ہے. یہ تو اس راستے کی سمجھے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ والا کہنے لگے اور اللہ والا سمجھنے بھی لگے. جیسے بار بار سناتے ہیں بھائی، اور بڑی پیاری مثال ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کسی نے کہ حضرت ایک صاحب ہیں وہ کہنے لگے ہیں کہ میں اب کیا ہو گیا ہوں، ابدال ہو گیا ہوں. ابدال ایک اولیاء اللہ کا مقام ہے، ابدال قطب، ابدال غوث. تو حضرت نے فرمایا کہ جو ابدال ہو جاتا ہے، جسے اللہ کوئی مقام دیتے ہیں ولایت کا کوئی بھی، وہ اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں کہتا. اگر اس کو کسی طرح سے بتلا بھی دیا جائے تو وہ دعویٰ نہیں کرتا ہے. یہ واقعات ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ اس کو القا فرما دیتے ہیں اور اس کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ مقام دیا ہے. جیسے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو مہدویت کا جب مقام ملے گا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجھے مہدی بنا دیا گیا ہے. ایک شب پہلے تک پتہ نہیں ہوگا، ایک شب پہلے تک. آج مثلا آج صبح ہی نہیں، کل صبح مہدویت کا مقام ملنا ہے، آج رات تک انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں مہدی ہوں، لیکن صبح پتہ چل جائے گا کہ مجھے مہدویت کا مقام دے دیا گیا ہے 40 برس کی عمر میں. جی تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین صالحین کو القا فرماتے ہیں، مختلف طریقوں سے بتلایا جاتا ہے. بعضوں کو بلکہ حکم بھی ہوتا ہے کہ بتلاؤ تاکہ لوگ استفادہ کریں تم سے، لوگ محروم نہ رہ جائیں. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاع مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عابطی میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی مکتوبات میں اور حضرت کی ملفوظات میں ایسی باتیں ملی جو مجھے شروع میں تھوڑا اشکال ہوتا تھا کہ حضرت نے اپنے متعلق ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ میں مجھے اللہ نے یہ عطا فرمایا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دکھایا، مجھے یہ مقام دیا وغیرہ وغیرہ. تو کچھ اشکال ہوتا تھا کہ یہ اپنی زبان مبارک سے اپنے متعلق اس طرح فرما رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا، کب پتہ چلا؟ جب حضرت خود اس مقام پہ پہنچ گئے. کہہ رہے بھائی یہ تو من جانب اللہ کہلوایا جاتا ہے، حکمن کہلوایا جاتا ہے کہ اس کا اظہار کرو. کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے زمانے میں فلاں آدمی تھا اتنا بڑا، اتنا اونچا، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، تو یہ محروم نہ رہ جائے اس لیے بعض اوقات کہلوا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الرجم الب الرجم مجدد زمانہ، اتنے مبشرات، آزاد حسن کا اتنا پیار، ایسے ایسے خوابات لوگوں کو اور ایسے ایسی بشارتیں کہ جس نے کبھی حضرت کی زیارت بھی نہیں کی، نہ نام سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں بشارت دی. بعض لوگ خانہ کعبہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے کسی مقبول اور صالح بندے تک پہنچا دے. پتہ نہیں کب سے دعائیں مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے غیب سے صورت بنائی، حضرت تک جب پہنچایا تو پھر شکر ادا کیا اور اظہار کیا کہ حضرت میری دعا اللہ نے قبول کر لی، آپ تک پہنچا دیا. میں برسوں سے یہ دعا مانگ رہا تھا، یا اتنے عرصے سے مانگ رہا تھا، اور واقعی مجھے اللہ نے صحیح جگہ پہنچا دیا. اور ایسے کتنے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبشرات کے ذریعے سے دکھایا، حضرت والا کو دکھایا، اور جو ہے ایسے خوابات دکھائے، نام القا کیا خواب میں، اور وہ وہاں سے چلے پوچھتے پاچھتے اور بالآخر حضرت تک پہنچ گئے. اور جب حضرت کی زیارت کی تو بتایا کہ میں آپ ہی کو تو دیکھا ہم نے خواب میں، بالکل آپ کو دیکھا ہم نے، اور آپ نے ہماری ایسے رہنمائی فرمائی. ایک نوجوان نے پشاور کے دیکھا کہ حضرت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت والا کے سر پر امامہ باندھ رہے ہیں، پگڑی باندھ رہے ہیں، جو اس بات کی علامت کہ حضرت کو ولایت کا ایک اعلیٰ مقام دیا جا رہا ہے، جس کو غوث کہتے ہیں، ہے نا. اور اس کو وہیں خواب میں القا ہوا، یعنی یہ نام اور یہ حضرت والا کا، وہ نہ جانتے تھے، نہ نام سنا تھا، نہ کچھ، نہ دیکھا کبھی. اب وہاں جب بیدار ہوئے تو انہوں نے پھر پوچھا وہاں لوگوں سے، علماء کرام سے کسی کے پاس جا کے، بھائی اس نام کے کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے اپنا خواب سنا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ تو کراچی میں ہوتے ہیں. اب وہ وہاں سے کراچی آئے، پہنچ گئے گلشن اقبال خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، اور حضرت والا کے حجرے میں جب داخل ہوئے، ہاں یہ پیغام کہلوایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں. میں اس وقت ذرا ذہن سے نکل رہا، شاید سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانے کے لیے. تو حضرت والا اس وقت بتایا، خدام نے، کہ حضرت والا لیٹے ہوئے تھے، جب یہ بتلایا گیا اس طرح سے، اچھا اسے بھی گمان ظاہر ہے کہ وہ نام اور سب پتہ پوچھ کے پہنچ گئے، تو یقین تھا کہ میں صحیح جگہ آ گیا ہوں، تو یہ پیغام دیا. خیر جب اس نوجوان نے زیارت کی ہے حضرت کی، تو فرمانے لگا بالکل آپ ہی کی زیارت کی ہے میں نے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر کے دستار مبارک باندھا آپ کے سر پر، اور سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اظہار کا بھی حکم ہوتا ہے، جب آدمی اس مقام پہ آتا ہے، سمجھ گئے نا. یہ ہمارے جتنے اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین کے واقعات ہم آپ سنتے ہیں، تقریباً ان حضرات کے ساتھ معاملات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب یہ محنت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں اللہ سے مانگتے اور اللہ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں. لیکن یہ دانستہ اظہار نہیں کرتے، حتی الوسا اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. حتی الوسا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اظہار نہ کیا جائے، ہے نا. لیکن جب وہ معاملات پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو خیر حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ پیش کیا ایک آدمی کب کی بات، کہ وہ اپنے آپ کو ابدال کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھے، اب دال ہو گئے. تو خیر بات اس پہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، عادت اللہ، سنت اللہ ہے، کہ وہ دنیا کو انہوں نے دار الاسباب رکھا ہے. دنیا کو دار الاسباب رکھا ہے، اسباب کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، کہ تم جب کھیتی کرو گے، بیج ڈالو گے زمین میں، تو فصل دوں گا، ہے نا. دینے کو وہ بغیر بیج ڈالے بھی دے سکتے ہیں، قادر ہے اس پہ، کون پوچھے گا انہیں. لیکن انہوں نے اس کو دار الاسباب بنایا ہے، कि इसमें हल चलाओ, पानी डालो, बीज डालो, फिर उसकी रखवाली करो, फिर उसमें से पौधा निकलेगा और फिर वो फसल बनेगी और फिर उसमें खुशियाँ आएंगे, हैं, दाना आएगा, फिर फल आएगा। ये अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है। हर चीज़ में आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, हैं, ऐसे ही अपने आप तक पहुंचाने के लिए भी अल्लाह ताला ने दुनिया में क्या रखा है, अल्लाह वाले रखे, वास्ते रखे हैं। पहले तो अंबिया इकराम का सिलसिला जारी फरमाया कि जो लोग जब गुमराह हो जाते थे तो उनको हिदायत के लिए अंबिया इकराम आते थे, है ना, और वो उन्हें अल्लाह की दावत देते थे, قولوا لا اله الا الله تفلحون, لا اله پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے, اور جو بھی نبی ان کے ساتھ ان کا کلمہ, ابراہیم علیہ السلام آئے, ابراہیم خلیل اللہ, لا اله الا الله ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ علیہ السلام لا اله الا الله موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ علیہ السلام لا اله الا الله عیسیٰ روح اللہ, اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پہلے نظام یہ تھا اللہ کا, انبیاء اکرام کی آمد جاری تھی, کوئی نبی ایک قبیلے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی نبی ایک علاقے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی نبی ایک خطے کے لیے آ رہے ہیں, ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے عالم کے لیے واحد, اور ان کا وقفہ, ان کا وقت قیامت تک کا, پہلے انبیاء کا تھوڑا, ہے نا, اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کا. اب جو ہے یہ کام جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے, یعنی امت کی اصلاح, ان کے عقائد کی اصلاح, ان کے عبادات کی اصلاح, ان کے معاملات و معاشرت کی اصلاح, اب جو ہے یہ کام آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امتیوں کو سپرد ہو گئی. دعوت اللہ کا منصب اس کو سپرد ہو گئی, امتیوں کو منتقل ہو گئی. اب جو صحیح طریقے سے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ جب یہ چلے گا, ان کی صحبت میں بیٹھے گا, ان کی سرپرستی میں سیکھے گا, تو کیا ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اور دوستی عطا فرمائیں گے, جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صحبت کو بتلایا جا رہا ہے کہ صحبت اختیار کرو سچوں کی, اللہ سے ڈرو, متقی بنو, اور متقی کیسے بنو گے, جب صحبت اٹھاؤ گے ہمارے نیکوکاروں کی, ہمارے مقبولین الصالحین کی, ویسے تو صحبت نصیب ہوگی اور تقویٰ آئے گا. صحبت کی اہمیت صحابی سے سیکھیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے واقعہ ان کا, کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے تھے اپنے بال بچوں کے ساتھ, ایک دم سے خیال آیا کچھ اور فرمانے لگے کہ بھائی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو وہاں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل جنت ہمارے سامنے ہے, دوزخ کی سختیاں نظروں کے سامنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا کیا استحضار ایسا قوی ہوتا ہے, اور ہم یہاں گھر میں آئے تو یہاں بس اپنے اس میں لگ گئے, کام دھندوں میں اور دیگر چیزوں میں. تو فرمایا کہ یہ تو منافقت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہیں اور یہاں پیچھے کچھ ہیں, ایسی کیفیت طاری ہوئی. اسی لفظ کو دراتے دراتے گھر سے نکل گئے, کیا حنظلہ تو منافق ہوگی, حنظلہ تو منافق ہوگی. راستے میں وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے, فرمالے کہاں جا رہے ہو بھائی, خیریت؟ اب یہ واقعہ سارا سنایا ان کو کہ حضرت میں تو یہ کیفیت دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی صحبت میں, تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے, دنیا کا تو خیال بھی نہیں آتا, وہاں تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے بس, اور آخرت ایسی آنکھوں کے سامنے ہوتی, اور پیچھے تو میں نے دیکھا کہ میں تو بھول کے اور اپنے کام دھندوں میں اور اس میں لگ گیا گھر میں اپنے بال بچوں میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے. چلے آپ دونوں آدھا صاحب کی خدمت پہ. اب وہاں جا کے یہ مقدمہ پیش ہوا ہے نا, یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے, یہ تو منافقت ہے, ہم تو میں تو سمجھ رہا ہوں میں تو منافق ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ہوں میں اور آپ کے پیچھے میں کچھ ہوں. دیکھیے آدھا سسم کیا فرما رہے ہیں, فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ حنزلہ اگر تمہاری ہر وقت وہ کیفیت رہنے لگے جو میرے پاس ہوتی ہے تو تم سے فرشتے تمہارے بستروں پہ مسافہ کرنے لگے. یعنی تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ بستروں پہ تمہارے مسافہ شروع کر دیں گے فرشتے. لیکن حنزلہ بات یہ ہے کہ گاہے 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 گاہے, یعنی یہ کیفیت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے دھیان و استظہار کی جو کیفیت نصیب تھی کیسی تھی کہ استنجا خانے میں جانا دشوار ہو گیا, اپنا سطر کھولنا دشوار ہو گیا, اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم ہمیں تو شرم آتی ہے اللہ سے, اللہ کے سامنے ہمیں شرم آتی ہے. تو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری بشری ضرورت ہے, اس سے تو چارہ نہیں ہے. تو یہ صحابہ کی جو کیفیت تھی جس کو کہتے ہیں کہ انت عبد اللہ کاننا کترا وَلَمَكُن, یعنی تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ صحابہ کرام کی جو کیفیت بنی تھی آج وسلم کی صحبت مبارک سے بنی تھی, اور یہی چیز سلسلہ بسلسلہ چل رہی ہے. اس لیے اگر صحیح نہج پہ آنا ہے, صحیح نہج پہ مستند دین پہ, تو ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا. اللہ والے اور ان کے خادمین کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی, اٹھانی پڑے گی, ان کے سرپرستی میں آنا پڑے گا, اپنے اوپر کسی بڑے کو رکھنا پڑے گا. پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. جتنے آپ کو یہ بقول ہمارے حضرت مولانا محمد عبد القادر دہلوی صاحب دعوت کرتا ہوں, بہت بڑے اللہ والے ہیں نقشبندیہ سلسلے کے خاص طور پر, اور ویسے تو سارے سلسلوں کے امین ہیں لیکن خاص نقشبندی سلسلے سے ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس بندے کو بھی اجازت عطا فرمائی ہوئی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر کامیاب تحریک کے پیچھے, ہر کامیاب تحریک کے پیچھے آپ کو ایک صوفی ملے گا. صوفی سے مراد یہی اللہ اللہ کرنے والا, یہی گوشہ نشین, یہی خانقاہ والا. آج بعضے ہمارے حضرات مذاق اڑا رہے ہیں, آج ہمارے بعضے دوست تنقید کر رہے ہیں جی یہ کیا تم صوفی بنے ہوئے ہو اور گوشہ نشین ہوئے ہوئے ہو, یہ تو اس وقت جدوجہد کا زمانہ ہے, گھر سے باہر نکلو جدوجہد کرو اور یہاں وقت لگاؤ اور وہاں وقت لگاؤ. آپ تو لوگوں کو صوفی بنا رہے ہیں, آپ تو لوگوں کو گوشہ نشین بنا رہے ہیں, آپ تو لوگوں کو مسجد کا ملا بنا رہے ہیں اور خانقاہ کا جو ہے گوشہ نشین بنا رہے ہیں. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ حقیقت کو سمجھے نہیں. وہ اس پہ اس کو دیکھ لیں, تفصیلات لے لیں, پڑھ لیں, معلوم کر لیں. ہر دینی تحریک جو کامیاب ہوئی ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے استفادہ کیا ہے, اس کے پیچھے آپ کو وہی خانقاہ کا صوفی نہیں ملے گا جی. اس کی للہیت, اس کا اخلاص اور اس کا اللہ سے مانگنا, پھر اللہ نے اس راستے کھولے. اب وہ نتیجہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن بنیاد نہیں دیکھ رہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس بنیاد کو نہ پکڑنے کی وجہ سے اس اخلاص کے اندر اور اس ثمرے کے اندر کمی ہے, وہ ثمرہ حاصل نہیں ہو رہا جو ناقابل کو حاصل تھا, وہ فتوحات جو ناقابل کو ملی وہ ان کو نصیب نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنیادی چھوڑ دی. اور وہ اکابر ہمارے, انہوں نے ہرگز ہرگز یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم اس سے روح گردانی کرنا اور اس سے روح گردانی کرنا, بلکہ انہوں نے اس کی تاکید کی تھی کہ اس کو تھامے رہنا, اس کو پکڑے رہنا. اور یہ کر کے دکھایا انہوں نے, پوری زندگی اپنے آپ کو وابستہ رکھا, ان اذکار کے ساتھ وابستہ رکھا, ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ رکھا, عملاً دکھلایا انہوں نے کہ یہ ہے ہماری زندگی, اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ عطا فرمایا. بے شک, بے شک. تو وہ حضرات اپنی آنکھیں کھول لیں اور توبہ کریں. جس نہج کو وہ صوفیت کہہ رہے ہیں, جس چیز کو وہ گوشہ نشینی کہہ رہے ہیں, اور جس کو وہ اللہ معاف فرمائے امت کے لیے نقصان دہ خیال کر رہے ہیں, یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے اور بہت بڑا جہل ہے. جی, اس سے توبہ لازم ہے. ہمارے اکابر نے اپنے اوپر کسی کو رکھا ہے اور ان کی سرپرستی میں کام کیے ہیں, اپنے نفوس کی نگرانی کے لیے سر پہ رکھا ہے کسی کو, اور یہی ان کی ترقی کا باعث بنی ہے, ان کے قرب الہی کا یہی باعث بنی ہے. آپ کسی بھی تحریک کو دیکھیں, کسی بھی شخصیت کو دیکھیں, بقول حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, بھائی ان کو مانا زمانے نے, مجدد مانا, دنیا نے مجدد مانا ہے, چاہے سلسلہ چشتیہ کے ہوں, چاہے نقشبندیہ کے ہوں, سہروردیہ کے ہوں, قادریہ کے ہوں, اور کسی بھی طبقے کے ہوں, ان کو مجدد مانا ہے. اور حضرت کی کتابیں, حضرت کے ملفوظات, حضرت کی جو ہے تحقیقات پر اعتماد کیا ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں, مجدد مانا ہے انہیں. کیا فرمایا حضرت نے کہ دیکھو بھائی, اللہ تعالی تک پہنچنے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی سچے اللہ والے کے ساتھ باقاعدہ تعلق کیا جائے, ان سے باقاعدہ بیعت بھی کی جائے. بیعت کا عمل ویسے سنت ہے, سنت, اور اصلاحی تعلق فرمایا واجب ہے. پوچھنا, پوچھ پوچھ کر عمل کرنا فرمایا یہ واجب ہے. اور جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا ہے یہ مسنون عمل ہے. صحابہ کرام و صحابیات نے بیعت کی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے سے ان کو بیعت فرمایا اور صحابہ کو سامنے بیعت فرمایا. تو فرمایا کہ عادت اللہ یہ ہے, سنت اللہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی ملی ہے. اور اگر کوئی اللہ والا آپ کو ایسا نظر آئے کہ اس نے کسی بزرگ کا دامن نہیں تھاما, تو وہ بھی کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا ہی کی برکت سے اس مقام تک پہنچا ہے. جی, یہ نہیں سمجھیے, وہ بھی کسی اللہ والے کی برکت کی دعا کی برکت سے پہنچا ہے وہاں تک. مقصد کہنے کا حضرت یہ تھا, حضرت والا کا, کہ اس چیز میں آنا ہے اگر اپنی بچت چاہتے ہو, اگر نفس و شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو, تو آنکھ بند کر کے اس طریقے کار کو اختیار کرو. ہاں, اتنی ضرور آزادی دی گئی ہے کہ آپ کی جس بزرگ سے مناسبت ہے اس سے آپ تعلق کریں. تعلق میں آزاد ہیں آپ, جس اللہ والے سے آپ کی مناسبت ہے کہ بھائی یہ مجھے ان کے یہاں زیادہ نفع ہوتا ہے, ان کی بات مجھے زیادہ جو ہے میرے اوپر اثر کرتی ہے. چار بزرگ ہیں اگر آپ کے سامنے, تو تھوڑا تھوڑا سب کے یہاں چلے جاؤ شروع میں, اور دیکھ لو کہاں آپ کو زیادہ نفع. اور بلکہ ایک مقام پہ اس طرح بھی سمجھایا کہ کسی کے سامنے چار بزرگ ہیں, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنا اصلاحی تعلق کہاں قائم کروں. تو دیکھیے, اس بات کو بھی حضرت نے کھول کھول کے سمجھا دیا. فرمایا ایک ہی مضمون کا خط چار بزرگوں کو لکھ دو, ایک ہی مضبوط بظاہر کوئی ایک مرض ہے, بس وہی مرض اپنا چاروں کو لکھ دو, اور جب جواب آئے اس میں دیکھو کہ تمہیں کس کو کس بزرگ کی بات جو ہے, کس اللہ والے کی بات جو ہے تمہارے اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے اور تمہارے دل کو لگ رہی ہے, بس اس پہ ان سے اپنا نسبت کر لو. لیکن نسبت کرو, یہی ہمارے اکابر کا طریقہ ہے, اور اسی طریقے سے بچت ہے, یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. حضرت فرماتے تھے دیکھو بھائی, راہ محبت جو ہے نا, یہ کیا ہے, شارٹ کٹ ہے, یہ مختصر ہے. اور پھر سمجھاتے تھے اس کو کہ ایک جنگل صاف کرنا ہے, یا ایک بہت بڑا کوڑا خانہ ہے اس کو صاف کرنا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹرک منگاؤ, مزدور منگاؤ, اور وہ ٹرک میں کچرا ڈالے, اور پھر ایک ٹرک, دوسرا ٹرک, تیسرا ٹرک, اور صاف ہو. یا جنگل کی صفائی کرنی ہے تو وہ سارا جھاڑ جھنکار ایک ٹیم لگانی پڑے گی, وہ ٹیم لگا کے اس کو وہ کاٹیں گے, چھانٹیں گے اور صاف کریں گے. یہ ایک اس میں ایک وقت لگے گا نا, ایک سرمایہ بھی لگے گا, محنت لگے گی اور ایک وقت لگے گا. اور فرمایا کہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ دیا سرائی لگا دو, ماچس لگا دو, آگ لگا دو, کیا ہوگا, ہفتوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا, وہ سب کو راک کر دے گی, اور وہ جو اتنا ڈھیر آپ کو نظر آ رہا تھا وہ اتنا سا ہو جائے گا. اب اس کو اٹھا لو. فرمایا بس راہ محبت یہی ہے, جب تک تم کسی کے ساتھ سچی محبت نہیں کرو گے, للہ اور فللہ والی, مشکل رہے گی, مشکل رہے گی, دین پر چلنا مشکل نظر آئے گا. قربان جائیے, یہ بات بھی حضرت پھول پوری سمجھا گئے, حضرت صاحب نغلی پھول پوری اس بات کو بھی سمجھا گئے, میاں حکیم اختر, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے, لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کا دامن ہاتھ آ جائے تو نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. یہ بھی وہی سمجھا گئے, آسان تھی زمان میں. کیا اہل محبت کا راستہ کیا ہے, مختصر ہے. جہاں محبت ہوئی نہیں کہ اس کی ساری چیزیں پسند آ گئیں. جب محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا, تو پھر کیا ہوگا, پھر خود ہی سارے جہالت کے کام چھوڑ دے گا. یہ فیشن اور وہ فیشن اور یہ اور فلانا دماغہ سب خاک ہو جائے گا, سب خاک کر دے گا وہ. یہ محبت جو ہے وہ چیز ہے جو ظاہر کی بھی برائیاں جلا دیتا ہے, باطن کی بھی برائیاں جلا دیتا ہے, اور پھر کیا کر دیتا ہے, اس کو مصفہ مجلہ کر دیتا ہے. اور جس سے اس نے محبت کی اللہ کے لیے, جس اللہ والے سے, اس کا نمونہ بنا دیتا ہے, اس کا نمونہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات شکل بھی ویسی ہو جاتی ہے, بزرگوں کے مشاہدات ہیں کہ جب اس کو سچی محبت ہو گئی شیخ کے ساتھ اپنے اللہ کے لیے, کسی سچے اللہ والے سے, تو کیا ہو گیا پھر وہ. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ دیکھا گیا کہ اس کی چال, اس کی ڈھال, اس کی گفتگو, اس کی تحریر, یہاں تک کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہی چلے جا رہے ہیں, وہی بزرگ چلے جا رہے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ, کتنی عمر پائی انہوں نے, صرف 40 سال, لیکن ایسے ایسے مجاہدات کیے تھے کہ دانتوں چنے چمانے والی بات, ایسے. اور 40 سال میں اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا تھا کہ کیا کہنے. ایک دن بیٹھے اپنے ایک مہمان ان کے ایسے وقت پہ آ گئے کہ کھانا نہیں تھا گھر پہ, ایک مہمان آ گئے کسی وقت, بے وقت کہنا چاہیے. تو وہ حضرت کے جو نانبائی تھا جس سے محلے میں وہ جانتا تھا, اس نے دیکھ لیا کہ مہمان حضرت کیا گئے ہیں اور وقت ایسا ہے کہ کھانے کا. دیکھیں محبت جب ہوتی ہے نا, تو کیسے کیسے پہلو پہ نظر جاتی. تو اس نے کیا کیا, جلدی سے کھانا تیار کیا اور ایک طباق میں سجایا اور لے کے پہنچ گیا. حضرت نے دروازہ کھولا, حضرت تو پریشان ہو ہی رہتے گھر میں کہ میں کیا ان کو کھلاؤں, اس وقت کیا پلاؤں, کہ کس طرح ان کی توازو کروں. تو اسی میں فکر میں تھے, کچھ پریشانی میں, تو دروازہ کھولا تو نان بھائی پورا کھانے کا طباق سجائے ہوئے. ارے حضرت تو خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. خیر مہمان کو کھانا پلایا کھلایا, اس کے بعد ان کو رخصت کیا تو اب اس کو بلایا اور اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ مانگو کیا چاہیے, مانگو کیا چاہیے. تو وہ نان بھائی جو تھا کیا کہتا ہے, کہ حضرت میں مجھے تو آپ اپنے جیسا بنا دیں, مجھے تو آپ اپنے جیسا بنا دیں. حضرت نے فرمایا ارے بھائی کچھ اور مانگو. کہا نہیں حضرت بس میں تو آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. بزد ہو گیا. جب بزد ہو گیا تو پھر چارہ کار کیا تھا, حضرت تو کہہ چکے تھے مانگو کیا مانگتے ہو. اب اس کو لے گئے حجرے میں, توجہ فرمائی. بزرگوں کی ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں, روحانی طاقت جس کو کہتے ہیں, توجہات ان کی. حضرت نے توجہ فرمائی, ذاکر ہو گیا, ذکر کرنے والا ہو گیا ذاکر. اور اس کے بعد جب حجرے سے باہر نکلے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دو باقی باللہ چلے آ رہے ہیں, دو باقی باللہ چلے آ رہے ہیں. وہ نان بھائی جو تھا وہ بھی بالکل حضرت کی طرح ہو گیا تھا, لیکن فرق صرف یہ تھا کہ جو سچے سچے باقی باللہ تھے اصل, وہ تو ویسے ہی چلے آ رہے تھے جیسے نارمل, اور یہ جو بیچارہ تھا یہ جھوم رہا تھا, یہ جو ہے کہیں اور ہی تھا یہ. اور پھر کہتے ہیں کہ تین دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ جس مقام پہ حضرت تھے وہ تو آہستہ آہستہ پہنچے تھے نا, ترقی کرتے 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 کرتے. اب یہ مزید ہو گیا کہ نہیں میں تو آپ بس اسی مقام کا بنا دیں, اپنے جیسا بنا دیں. تو وہ سہار نہیں سکا, سہار نہیں سکا, لیکن حضرت کا یہ مقام لے کے مرا. اپنی محبت کی وجہ سے, جو اس کے دل میں حضرت کی محبت تھی اور جو اس کی خدمت تھی اس وقت کی, اس نے اس کا کام بنا دیا اس حوالے سے کہ حضرت کا مقام لے کے مرا. محبت کیا چیز ہوتی ہے. نواب بھاولپور نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی, بلایا کرتے تھے حضرت کو, بنگلہ دیش بنگال کے جو نواب تھے وہ بلایا کرتے تھے, اس طرح سے حضرت بلایا کرتے تھے اور اپنے آواز و بیان کہلوایا کرتے تھے. حیدرآباد کے وہ تو حضرت وہاں تشریف لے گئے, تو جب واپسی کا وقت ہوا تو وہ نواب صاحب نے ایک موٹی رقم ہدیے کی حضرت کے حوالے کی. تو حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ حضرات جب ہمیں بلاتے ہیں تو آپ یہ اس طرح کے نذرانے ہدیے پیش کرتے ہیں, تو اس وقت جب میں آیا تو مجھے یہی امید تھی کہ آپ مجھے اس طرح کا نذرانہ ہدیہ پیش کریں گے. تو یہ ایک طرح سے اشراف ہے, یعنی دل میں ایک تمہ بھی پیدا ہو گئی کہ یہ تو پیش کریں گے مجھے یہ ہدیہ. تو یہ اس کو ناجائز فرمایا, حرام فرمایا, تو اس کا لینا میرے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلے سے ایک امید اور ایک یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے. حضرت کا تقویٰ تھا, کس مقام کا تقویٰ تھا ماشاءاللہ حضرت کا. بھائی جب ان کے متعلقین کا تقویٰ مشہور ہے تو حضرت کس مقام کے ہوں گے. تو وہ نواب صاحب خاموش ہو گئے, کہنے جی حضرت بالکل صحیح فرمایا, جیسے آپ فرمائیں. ایک بھی ضد کا لفظ لیں گے استعمال کیا کہ نہیں نہیں آپ لے لیں آپ یہ کر لیں. نہیں, حضرت فرمایا نا کہ آج لوگوں کو خدمت کرنی نہیں آتی. ایک بزرگ نے جوتی اٹھائی تو ان کے جو ہے ایک صاحب ان کی جوتی اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, تو حضرت نے اٹھا لی, جو بزرگ تھے انہوں نے اٹھا لی. اب یہ بزد ہو گیا کہ حضرت آپ اپنی جوتی دے دیں مجھے, میں وہاں تک رکھوں گا جا کے. انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے چھوڑ دیں آپ. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جوتی پکڑی, ان کا ہاتھ مروڑا اور چھین لیا, اور چھین کر کے جا کے وہاں جہاں انہیں جانا تھا وہاں رکھ دیا. تو اس نے یہ خدمت, یہ خدمت کا انداز ہے بھائی, ایسی بھی خدمت نہیں چاہیے, خدمت کا طریقہ تو سیکھو. تو وہ اہل محبت نواب بھاولپور جو تھے کیا کیا, انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو وہی ہدیہ دے کے اسی ٹرین پہ سوار کرا دیا اور سمجھا دیا کہ جب دو تین اسٹیشن گزر جائیں تو وہاں پر یہ ہدیہ حضرت کو پیش کرنا اور بس پہ چلے آنا. جب دو تین اسٹیشن گزر گئے تو یہ نواب صاحب کے جو نمائندے تھے یہ آئے حضرت کی خدمت میں اور ان کا پیغام کہ حضرت یہ نواب صاحب نے ہدیہ دیا ہے اور فرمایا ہے, عرض کیا ہے کہ حضرت اب تو اشراف نہیں ہیں, اب تو قبول فرما لیجیے. وہ جب پہنچے اور انہوں نے اس طرح سے حضرت کو پیش کر کے بات کہی, وہ ہو حضرت تو اشش کر اٹھے اور فرمایا دیکھو بے شک انہوں نے صحیح فرمایا اور خوشی سے قبول فرمایا ہدیے کو اور پھر اپنے ساتھیوں میں بتلایا کہ دیکھو یہ ہے اہل محبت, کیسی ترکیب استعمال کی اور کیسی ان کی نیت صادق تھی سچی تھی. یہ خدمت کرنا دل سے چاہتے تھے, صرف بناوٹی نہیں تھا کہ چلو بھائی انہوں نے میں نے تو دیا تھا انہوں نے تو لیا نہیں میرا تو نام ہو گیا نا, نام والے نہیں تھے یہ. کوئی دوسرا تو کہتا بھائی میرا کام میرا تو نام تو ہو گیا, حضرت کو تو میں نے دیا تو انہوں نے لیا نہیں. لیکن اہل محبت میں سے تھے, سچے مخلص تھے, پہنچانے کے لیے طریقہ اختیار کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اہل محبت میں سے ہو جاؤ, یہ وہ آگ ہے جو سب سارے غیر اللہ کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. اس فلسفے کو صرف اہل محبت ہی سمجھے ہیں. لاکھوں مجاہدے ایک طرف اور ایک یہ مجاہدہ, جس کو آپ اس کو بھی ایک مجاہدہ ہی کہہ لیں, حالانکہ یہ مجاہدہ نہیں, یہ تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ایک نعمت ایک طرف کہ جہاں سچی محبت کسی سچے اللہ والے سے ہوئی نہیں کہ اس کی خوبو اس کے اندر آنے لگتی ہے اور برسوں کی برائیاں برسوں کی بدماشیاں برسوں کی حرام برسوں کا حرام اور ناجائز ایسے غائب ہوتا ہے, چٹکیوں میں چٹکیوں میں جاتا ہے. کیا عرض کروں اس پہ, کتنے واقعات ہیں ہمارے اکابر کے موجودہ زمانے کے ہمارے شیخ کے, آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں, بھرا پڑا ہے اس کے اوپر. کیا شک ہے بھائی, کیا اشکال ہے اور پھر کیوں دیر کرتے ہو؟ اپنا رابطہ کسی جگہ وابستہ کیوں نہیں کرتے ہم؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ بس وہی نفس اور شیطان ہے. جگر مراد آبادی کتنا پینے والا آل انڈیا شاعر, اتنا پیتا تھا کہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے تھے لوگ, لڑک جاتے تھے. وہ حضرت خواجہ صاحب سے ملتے ہیں, کس سے؟ عزیز الحسن مجذوب, یہ بھی شاعر وہ بھی شاعر, ہے نا, کسی مشاعرے میں ملاقات ہو گئی, ان کا اولیا دیکھا یہ ٹوپی داڑھی اور یہ شیروانی, اور تو نام پہلے تو سنا ہی ہوا تھا, حضرت تھانوی کا نام تو کسی نے نہیں سنا تھا. تو بس بات کہہ دی, ارے بھائی ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی چلیں آپ کے شیخ کے پاس, لیکن کیا کریں یہ جو پینا یہ چھوٹتا نہیں ہے اس لیے نہیں جاتے. کہنا ہاں یہ تو بات ہے, آپ وہاں جا کے پھر کیا پیئیں گے تو بھائی تو بری بات ہے. اب حضرت کے پاس حاضری ہوئی حضرت خواجہ صاحب کی, تو آ کے عرض کر دی یہ بات کہ وہ جگر صاحب ملنا چاہ رہے تھے, اس طرح کہا تھا, تو میں نے اس طرح سے ان کو کہا کہ ہاں صحیح بات ہے وہاں جا کے تو پینا پلانا کیسے ہوگا. تو حضرت نے ڈانٹ پلائی حضرت خواجہ صاحب کو, کہے ہم تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے, کیا حضرت اسلم نے یہودیوں کو اپنے گھر نہیں ٹھہرایا؟ اگر یہاں پینا پلانا منع ہے تو اشرف علی اپنے گھر پہ ان کو ٹھہرائے گا, آپ ان کو پیغام دیجیے. اب انہوں نے جا کے جلدی سے ان کو پیغام دیا کہ بھائی آپ فکر نہ کریں, اور آپ کو حضرت نے اس طرح فرمایا کہ آپ اس مرض سے گھبرائیں نہیں اور آپ بلا تکلف آ جائیں, اور حضرت نے اپنا گھر پیش کر دیا آپ کے لیے. اب تو جگر صاحب کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا کہ حضرت نے اپنے گھر کی پیشکش کر دی, چلے آئے. او ہو بس اللہ والوں کی کیا نظر ہوتی ہے, سچے اللہ والوں کی کیا صحبت ہوتی ہے, سبحان اللہ. بس دل کی دنیا بدل گئی, حضرت کی زیارت ہوئی اور دل کی دنیا بدل گئی. جو شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اتنے پینے والا, اور زیارت ہوتے ہی ملاقات ہوتے ہی نیت کر لی کہ نہیں پینا ہے. یہ ہے صحبت سچے, سچوں کی صحبت یہ رنگ لاتی ہے. یہ کہاں ملے گی بھائی, سوچو نا بھائی, برسوں کا مجاہدہ ایک طرف, کہاں آواز سنتے بیان سنتے اور سنا نہیں ہوگا کیا؟ سب معلوم تھا کہ یہ غلط ہے حرام ہے اور لیکن چھوڑتے نہیں تھے, اور یہاں آئے خدمت میں ختم. اور جیسے دعا کرا رہے ہیں کہتے ہیں دعا فرمائیے, چار دعائیں کروائیں, یہ شراب چھوٹ جائے, حج کر لوں, داڑھی رکھ لوں. دیکھیے جذبات, دیکھیے ابھی جذبات پیدا ہو گئے کہ داڑھی بھی رکھ لوں. بتلائیے جن کا اٹھنا بیٹھنا سارے کیسے طبقے میں ہے, غیر مسلموں میں بھی ہے اور ہر طرح کے عہدیداروں کے درمیان ہے, اور ابھی نیت بھی کر لی داڑھی بھی رکھ لوں. یہ ہے جذبات کی تبدیلی لمحوں میں لمحوں میں, اور بخشش ہو جائے. چوتھی دعا بخشش ہو جائے, حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے. تین دعائیں دنیا میں پوری ہو گئیں, حج بھی کر لیا, شراب بھی چھوٹ گئی, ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھ گئی کہ یہ تو مر جائیں گے, بیمار پڑ گئے, ڈاکٹر نے کہا آپ مر جائیں گے اگر نہیں پیئیں گے. پوچھا بتاؤ کہ اگر میں پیتا رہا تو کتنا جیوں گا. جذبات کی تبدیلی دیکھیے, یہ جو آگ ہے نا محبت کی یہ کیا کرتی ہے. کہا آپ 9-10 سال جیلیں گے, اور بس کہا 9-10 سال جیلیں گے. 9-10 سال کے بعد میں مروں گا نا, آج ہی مر جاؤں گا تو توبہ کر کے مروں گا, تائب مروں گا, نہیں پیوں گا. اللہ نے اپنے ایمان کو یعنی مضبوط کیا, ارادہ کیا, ٹھانا, کیا ہوا؟ اللہ نے شفا دے دی. حضرت تھانوی کی دعا شفا ہو گئی, کیونکہ حج بھی کرنا تھا نا ابھی داڑھی بھی رکھنی تھی, مر جاتے تو آج کیسے کرتے. دعا قبول کرا کے آئے تھے اللہ والے کی. اللہ قدردانی نصیب فرمائے بھائی, قدر کرو بھائی اللہ والوں کی, سلسلوں کی قدر کرو, معمولی نہ سمجھو اس کو. شفا ہو گئی اور حج پہ چلے گئے, وہاں گئے تو داڑھی رکھ لی, اب وہاں داڑھی منڈی نہیں دیکھا ہی نہیں, چہرہ ہی نہیں دیکھا جتنے عرصے بھی رہے. واپس آئے جب بمبئی میں تو اپنا چہرہ دیکھا, تو اسی وقت شیر کا اسی وقت چہرہ دیکھ کے حج کر کے اب شیر بھی اسی وقت ہوا. شاید تھے اتنے بڑے, چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان بھی ہوگا. تین دعائیں قبول ہو گئیں, شراب چھوٹ گئی, حج کر لیا, داڑھی رکھ لی. غضب کے شاعر تھے, پاکستان آئے تو اس زمانے میں نشتر سردار عبدالرب نشتر تھے, پتہ نہیں وزیر اعظم یا کیا تھے, تو ان سے ملنے کے لیے آئے. ان کا حلیہ تو ایسے ہی تھا, بال بکھرے ہوئے, کپڑے ایسے ہی, بس چپل یا کچھ پہنی ہوئی. آ گئے گیٹ پہ تو اس نے کہا یہ کوئی پتہ نہیں کون آ گیا, گارڈ نے کہا تو جاؤ بھائی یہاں سے, تو ایک پرچی لی, اس پہ ایک شعر لکھ دی. کیا لکھ رہے؟ نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ. نشتر کہتے ہیں کاٹے کو, اپنا نام بھی اس میں فٹ کر دیا, نشتر صاحب کو انعام کر دیا. کہا یہ پرچی دیا جا کے ان کو, نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ. پرچی دے, پرچی ملی جا کے نشتر صاحب کو, سمجھ گئے کون آیا ہے. ارے بھاگے دوڑے چلے آ رہے, ارے میاں کس کو روک دیا تم نے, بھیجو بھائی یہ تو بہت بڑے آدمی بھائی. تو تین دعائیں قبول ہو گئیں ایک اللہ والے کے غلامی میں آ کر کے, اور پھر کہتے تھے کہ جب تین قبول ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ چوتھی بھی قبول ہوگی, اور وہ کیا تھی؟ بخشش. وہ تو ظاہر آخرتی میں ہوگی نا بھائی, تو انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر نصیب فرمائے, ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہمیں شعور عطا فرمائے, مرنے سے پہلے پہلے ہمیں غلط قسم کی سوچ سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, کہ ہمارے درمیان ایسے طبقات آ رہے ہیں جو اس اللہ والوں کے راستے کو نہ معلوم کیسی کیسی باتیں اور جو ہے اس پہ کیسے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں. بہت ڈرنے کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلان جنگ فرمایا ہے, دو باتوں پر اعلان جنگ فرمایا ہے, ایک سود پر اور ایک کسی اللہ والے کی بے ادبی گستاخی اور اس سے دشمنی پر فرمایا کہ اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت شیخ العزیز قطب اختار مولانا ذکر کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ کانلوی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے, بہت بڑا قرضہ تھا ان کے ذمے. تو حضرت شیخ بہت فکر مند رہتے تھے. ایک دن خواب میں زیارت کی اور زیارت ہوئی ان کو والد صاحب کی, مولانا خلیل مولانا یحییٰ کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے. فرمایا میرے قرضے کی فکر مت کرنا, میرے قرضے کی فکر مت کرنا, وہ انشاءاللہ اللہ ادا کرا دیں گے. اور ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہیو, اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہیو, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اگر ان کے خلاف ان کے دل میں تیرے خلاف کوئی بات آ گئی تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ, مفہوم عرض کر رہا ہوں. اس لیے ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, ان سے بہت ڈرتے رہی ہو. انہیں اللہ وہ مقام دے دیتے ہیں کہ یہ اگر کسی کا برا نہ بھی چاہیں لیکن اگر کوئی انہیں ستا رہا ہے, کوئی انہیں تنگ کر رہا ہے, کوئی ان سے دشمنی کر رہا ہے, تو پھر اللہ اس کا انتقام لیتے ہیں, برباد کر کے چھوڑتے ہیں اس کو. اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو. اور حضرت شیخ نے فرمایا یہ بات کہ دیکھو بھائی, اگر تمہاری مناسبت کسی اللہ والے سے نہیں ہو, ٹھیک ہے, آپ کی مناسبت ان سے اگر نہیں ہے تو فرمایا ٹھیک ہے, وہاں سے ہٹ جاؤ, مت جاؤ ان کے پاس, لیکن ان کی برائی مت کرو. جہاں تمہاری مناسبت ہے وہاں چلے جاؤ, لیکن ان کی برائی مت کرو, کسی بھی اللہ والے کی برائی مت کرو. بغل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میں نے تو اللہ اللہ کرنے والے کسی بدعتی کی بھی برائی نہیں کی ہے. جو بدعتی ہیں, جو بدعت میں مبتلا ہے, لیکن اگر مجھے پتا چلا ہے کہ نہیں یہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں, نماز روزے کے پابند ہیں, اذکار کرنے والے ہیں, اللہ کا نام لینے والے ہیں, تو فرمایا میں ان کی بھی برائی نہیں کرتا ہوں. میں تو مسئلہ بیان کر دیتا ہوں, ایک بس جو مسئلہ بیان کرتا ہوں, میں کسی اللہ اللہ کرنے والے کی برائی نہیں کرتا. آخرت کے معاملات الگ ہیں, ہے نا. دنیا کے میں تو جو صحیح ہے اس کو صحیح بولا جائے گا, ہے نا. علماء کرام کا فرض ہے یہ کہ وہ صحیح مسئلہ بیان کریں گے. اب اللہ کے ہاں اللہ جس کی چاہے بخشش کر دے, اس کو کون پوچھنے والا ہے. اس لیے اپنی فکر کرو بھائی, اپنی نبیڑو, دوسرے کی برائی میں کیا لگے ہو. اپنی فکر کرو کہ ہمارا کیا بنے گا. حضرت شیخ نے لکھا یہ بھی کہ بعض لوگ نے مجھے خط لکھا کہ فلاں بزرگ نے فلاں کو خلافت کیوں دے دی. ایسے بھی واقعات ہوئے, جب حلقہ ہوتا ہے اس طرح لوگ, تو انہوں نے کسی نے حضرت کو لکھا, حضرت وہ فلاں بزرگ نے فلاں کو خلافت دے دی. تو حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ بھائی میرے سے تو اس سوال کا جواب اللہ میاں مانگیں گے نہیں, میرے سے تو اس سوال کا جواب اللہ میاں مانگیں گے نہیں, اس لیے مجھے تو اس کی فکر نہیں ہے. تجھے کیوں فکر, تیرے سے پوچھا جائے گا کہ فلاں بزرگ نے فلاں خلافت دے دی ہے, تم کون ہو بھائی. مقصد یہ تھا اپنی فکر کرو. جیسے تب وہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا غالباً, کہ ایک جنازے میں جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کس کا جنازہ ہے, کیا جواب دیا تھا. ہاں فرمایا تیرا ہے اور اگر تجھے برا لگے تو میرا ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ بات, جس وقت یہ بات کرنے کا کیا موقع ہے, اس وقت تو بھائی استغفار کرو, اس موت کو دیکھ کر اپنی موت یاد کرو، یہ جنازہ اس طرح جا رہا ہے، آج یہ ہے، میرا بھی وقت اسی طرح آنے والا ہے، مجھے بھی اس طرح اٹھا کے لے جائیں گے، یہ فکر کرو، یہ کیا اس کی برائی میں اس کی برائی میں فلاں کی اور فلاں کی برائی میں لگ گئے، اپنے تھوڑے سے اعمال پہ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھنے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے کہ قبرستان میں بھی جا کر کے کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اتنی تیز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ میت کے کو قبر میں اتار رہے ہیں، اس کے قریب ہیں، وہ ان کی باتیں صاف سن رہے ہیں. کیا بغیرتی، کیا غفلت کی انتہا ہے کہ اس قبرستان میں جا کے بھی اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہے اور وہاں بھی ہنس رہے ہیں گفتگو کر کے. اس سے تو اچھا تھا کہ تم قبرستان جاتے ہی نہیں میاں، وہاں تو موت کے سوا اور کچھ یاد ہی نہیں آنی چاہیے کہ یہ مرحلہ ہے بھائی، یہ دیکھو یہ مرحلہ ہے. خیر، بات اس پر چل رہی تھی کہ یہ جو بھائی اہل محبت کا تعلق ہے، یہ ہے پکڑنے کی چیز جو آدمی کو منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. اور اسی کو ہمارے اکابر، ہمارے شیخ پوری دنیا میں اس کو بتلاتے رہے کہ بھائی صحبت اٹھا لو، سچے اللہ والے ان کے خادمین کی صحبت اٹھا لو. پوری دنیا میں حضرت والا پھرے ہیں بھائی تقریباً، کتنے لمبے لمبے اسفار، یہی محبت سکھانے کے لیے کہ اللہ کی محبت سیکھ لو، یہ اللہ کی محبت ہی کام آنے والی ہے، اور یہی آدمی کی ترقی دیتی ہے، برائیوں کو چھڑوا دیتی ہے، عقائد کی اصلاح کر دیتی ہے، معاملات کی اصلاح کر دیتی ہے، بڑے سے بڑے حرام کو چھڑوا دیتی ہے، اور لوگوں کی تکالیف پر اس کو صبر پہ آمادہ کر دیتی ہے. وہ بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی تکلیفوں سے، بے نیاز ہو جاتا ہے جب اللہ کا تعلق ملتا ہے. میرے پاس تو وہ دولت ہے کہ میں کیا ان چکروں میں پڑوں، کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، اللہ اس کو معاف کر دے. یہ اللہ کا تعلق وہ چیز ہے، اللہ کی محبت وہ چیز ہے کہ معاملات کی درستگی کراتی ہے، مال کی محبت نکال دیتی ہے. آج جو جھگڑا ہے دنیا میں، زن زر زمین، عورت مال اور زمین، یہی تین بنیاد ہیں، ان کی جڑ کاٹ دیتی ہے. آج جو معاملات کی خرابی ہے، لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، کیا عبادت گزار اور کیا غیر عبادت گزار، کیا حاجی اور کیا غیر حاجی، معاملات سب کے چوپٹ الا ماشاءاللہ. وجہ کیا ہے کہ جیسی محبت اللہ تعالی کی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. مال کی محبت بھری ہوئی ہے، دیگر اسباب کی محبت بھری ہوئی ہے، بس جہاں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے ایک دم سے خال سے باہر آ گئے، نا بلی پنجرے سے باہر آ گئی، تھیلے سے، تھیلے سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنا اصل دکھا دیتے ہیں کہ اندر سے کیا ہے یہ. کیوں کہ اللہ کی محبت دل میں آئی نہیں، اگر آتی تو بڑے سے بڑے حرام کو یہ چھوڑ دیتا اور جو ہے لوگوں کو معاف کرتا، زیادتیوں پر صبر کر جاتا، اپنے معاملے کو صاف رکھتا. معاملے صاف نہیں، معاملات میں انتہائی کوتاہی، جو اس بات کی علامت ہے کہ دل میں ابھی یہ چیز اتری نہیں ہے، اللہ ابھی دل میں نہیں اترا. اگر اللہ دل میں اتر جائے تو پھر یہ معاملات کی گندگی نہ رہے، معاملات صاف ہو جائیں. اور ان اللہ والوں کی یہی تعلیم ہوتی ہے کہ اپنے معاملات کو صاف کرو لوگوں کے ساتھ، بقول کہ جو حق تمہیں دوسروں کا دینا ہے اس کو تو رکھو یاد، اور جو لوگوں سے لینا ہے اس کو بھول جاؤ، ایک بزرگ ایک دوسرے بزرگ سے ملے، انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا حال چال ہے، انہوں نے کہا اللہ کا بہت شکر، مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہے، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ کیا، یہ کوئی کمال ہے، یہ تو کتا بھی کرتا ہے. فرمایا یہ تو کتا بھی کرتا ہے، مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہے، نہیں ملتا تو پڑا رہتا ہے. اللہ والوں کی باتیں بھائی، اس مقام کے لوگوں کی باتیں، ہم لوگ سوچے ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا حق یہ ہے کہ نہ ملے تو صبر کرے اور مل جائے تو ایثار کرے، دوسرے کو بڑھا دے. یہ ہے مسلمانیت. اپنے مقام کے اعتبار سے بات کی انہوں نے. اور ہم جیسے آج نہ ملے تو پھر روتے رہتے، ارے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، دنیا کو سنا رہے ہوتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. اور مل جاتا ہے تو چپ بیٹھ جاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. شکر نہیں. اللہ معاف کر، اللہ ہمارے پریم فرمائے، اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے. اللہ بہت شکر ہے بھائی، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. ایک دن میں جو ہے حضرت کی برکت سے ہی بس یہ بات دل میں آئی، دعا کے لیے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو میں نے کہا ہم لوگ ہر وقت یعنی اللہ سے بس مانگتے رہتے ہیں. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں کبھی اس کا شکر بھی نہیں کیا کہ کسی دعا میں شکر ہی شکر کریں. اور یہی بات مجھے اپنے شیخ اول کی ایک بات میں مل گئی. میرے شیخ اول مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک کرنل صاحب نے یہ سنایا کہ میری بیگم دعا بہت مانگتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرما لے، کرنل یا جنرل تھے وہ جو بھی تھے، انہوں نے کہا حضرت وہ میری بیگم دعا بہت مانگتی ہے. تو ایک دن میں نے اسے سوال کیا کہ بھائی تم مانگتی کیا ہو، اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہو، تم مانگتی کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں، دعا میں شکر ادا کرتے رہتی ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقبولین و صالحین کا فیض عطا فرمائے، ان کے ساتھ صحیح نسبت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام كالسلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. یا اللہ ہم سب کی حامل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ تمام حاضرین اور حضرات کے آنے کو انتہائی قبول فرما لیجئے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اہل محبت کے ساتھ وابستہ فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اہل محبت کے ساتھ وابستہ فرما دیجئے. یا اللہ ان کا فیض ہمیں پورا پورا عطا فرما. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما ہر طرح کی بیعدی سے، گستاخی سے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما اور جو پہلے ہو چکا اس کو معاف فرما. یا اللہ اپنے مقبولین و صالحین کا ساتھ دنیا اور آخرت میں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ایک ایک لمحے کی زندگی کو اپنی رضا والی بنا دیجئے، اتباع شریعت والی بنا دیجئے، اتباع سنت والی بنا دیجئے. یا اللہ حقوق کی ادائیگی کروا دیجئے، ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے. یا اللہ، یا اللہ ہماری اصلاح فرما. یا اللہ ہماری اصلاح فرما. ہم جس طرح کے بھی ظلم اور زیادتی میں مشغول ہیں یا اللہ جلد فرما دیجئے، جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو حق ہم نے جس کا یا اللہ دبایا ہوا ہے، یا اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے حقوق اور آپ کے بندوں کو جو حقوق ہم پر واجب الادا ہیں، اللہ ان کو جلد ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ جو قضا نمازیں، قضا روزے ہمارے ذمے ہیں، قضا زکوٰۃ ہے یا اللہ، یا حج ہے، جلد جلد یا اللہ ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، بگڑی بنا دیجئے، دارین کی عافیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے، اللہ اپنے کرم سے جن کے جو مسائل ہیں اللہ اپنے کرم سے حل فرما دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. جو لوگ یا اللہ اپنے بچے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے کرم سے نرم نباہ والے رشتے عطا فرما. ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے. میری والدہ صاحبہ کو مکمل شفا عطا فرما دیجیے. ہمارے قاری صاحب کے جو مسائل حل فرما دیجیے. اور بھی یا اللہ پوری امت کے حال پر ہم فرما. پوری امت کی جان و مال، عزت، آبرو، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، مولا غیب سے ان کی مدد فرما، مولا غیب سے ان کی مدد فرما، مولا غیب سے ان کی مدد فرما، جو بے گناہ قید ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ کرم کر دیجئے، فضل فرما دیجئے، یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، اخلاص عطا فرما دیجئے، یا اللہ ابھی سے لے کر موت تک، موت سے لے کر میں آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھٹیاں آنے والی ہیں، یا اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل و آسان فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کا فیض ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے اساتذہ مشائق دنیا سے چلے گئے کہ بہترین بخشش فرما، تمام انبیاء کرام کے درجات کو انتہائی بلند فرما، تمام صحابہ کرام امہات المومنین، اولیاء کرام بزرگان دین، مشائق اعظام، صوفیاء کرام، ائمہ حضرات سب کے درجات کو انتہائی 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 بلند فرما، ان سب کا فیض ہمیں عطا فرما، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا اللہ ہم سب کو بلا استحقاق نصیب فرما، حضور کی یا اللہ توجہات، حضور کی برکات، حضور کا فیض پورا پورا عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے، برے انجام سے بچائیے، سوء خاتمے سے بچائیے، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔